فرمائیں. بڑی دلچسپ میری گزارش ہے, جتنا آپ لوگ قریب آ سکتے ہیں آ جائیے تاکہ آنے والوں کو پھر زحمت نہ ہو, نہ بیان میں خلل پڑے نہ آپ کے سننے میں خلل پڑے. صلوات پڑھتے ہوئے آپ آگے آتے جائیے. سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاه والسلام على اشرف الاولين والاخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو اور اس کائنات کو خلق کیا, اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے, رحیم ہے. ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اس کی ایک یہی نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. اگر ہم فقط اس ایک نعمت کا بھی ساری عمر شکر ادا کرتے رہیں تو اس نعمت کا شکرانہ مکمل نہیں ہو سکتا. بس عبادت حمد و ثنا پروردگار عالم ہم سب کا درود و سلام و محمد اور آل محمد. اور یہ مولا واقع محمد والے محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے سکھایا, رب ذوالجلال کی معرفت کرائی کہ رب ذوالجلال سے رجوع کیسے کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکارتے کیسے ہیں, خدا سے مناجات کیسے کرتے ہیں. اس عشرہ اول کی آج تیسری مجلس اور پھر مجلس کی ابتدا بھی دعائے کمیل کے جملوں سے کروں گی, کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب مولا نے سکھایا کہ خدا کی حمد و ثنا کیسے کی جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دو مجلسوں میں دعائے کمیل کے ابتدائی دو جملوں کا تذکرہ کیا تھا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جب خدا کی بارگاہ میں سوال کرنا, اللہم انی اسالک, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے, تو پہلے اس کی رحمت کا واسطہ دینا. اللہم انی اسالک برحمتک الذی وسعت کل شیء. پھر مولا نے سلیقہ سکھایا, پھر خدا سے قوت کا واسطہ دینا, وبقوتک الذی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء. آج دعائے کمیل کا تیسرا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کو یہ سکھا رہے ہیں جب خدا کو پکارو سوال کرو تو پروردگار عالم کو اس کی جبروت کا واسطہ دینا, وبجبروت کلتی قہرت بہا کل شیء غلبت بہا کل شیء. پر رہا تجھے تیرے اس جبروت کا واسطہ, غلبت بہا جو ہر چیز پر حاوی ہے, غلبہ ہے اس کا. تجھے تیری اس جبروت کا واسطہ دیتے ہیں جو ہر شے پر حاوی ہے. یہ جبروت کیا ہے؟ جبروت کہتے ہیں پروردگار عالم کی اس صفت کو کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم اپنی مخلوقات کی نقص یا کمی کو دور کر دیتا ہے. ابھی ڈیفینیشن سامنے رکھیے گا اور میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں پیش کرتی ہوں. جب وہ کہتے ہیں اللہ کی اس صفت کو کہ اللہ جس کے ذریعے اپنی مخلوق کی کمی یا نقص کو پورا کر دیتا ہے. مثلا میں اور آپ ہر سال سردیوں میں اپنے ٹی وی پر نیوز بلیٹن میں سنتے ہیں کہ جو سرد ممالک کے پرندے ہیں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو وہ کراچی کے ساحل پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پرندوں کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ اس ملک کے حساب سے صحیح نہیں ہے, سردی زیادہ ہے. تو اس پرندے کو یہ کس نے سکھایا کہ وہ وہاں سے اڑ کے اور گرم ممالک کے ساحل پر آ جاتا ہے؟ یا ایک اور مثال دوں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسم گرما ہوتی ہے, گرمی کے موسم میں پسینہ زیادہ بہتا ہے. جب پسینہ زیادہ بہتا ہے تو پسینے کے ذریعے جسم کے نمکیات نکل جاتے ہیں, سوڈیم ہے, کلورائڈ ہے, پوٹیشیم ہے, باڈی میں کم ہو جاتا ہے. اب اللہ کی صفت جبروت دیکھیے کہ گرمی کے موسم میں جو اللہ نے پھل پیدا کیے ہیں تمام ڈائجیشن یہ کہتے ہیں ان پھلوں میں یہی نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ تمہارے بدن میں جو کمی ہو رہی ہے وہ اس طرح سے پوری ہو جائے. اللہ نے ایک حکمت سے ایک سسٹم سے یہ کائنات بنائی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری جسم کی کمی اور نقص نقص کو پورا کر دے, ہماری روحانی کمی کو بھی. اس لیے ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں نا رسول خطیب مرتبہ احمد مشتبہ کی سنی ہوئی حدیث مجالس میں بارہا سنتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک خاتون آئی تھی مدینے کے رہنے والی. اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جہاد اتنا عظیم عبادت ہے اتنی اور اس کا ثواب اتنا اجر و عظیم اتنا ہے تو اللہ نے عورتوں پہ جہاد کیوں نہیں رکھا, ہمیں اس ثواب سے محروم کیوں کر دیا؟ اب اس عورت نے اپنے اندر اپنے اعمال میں یہ کمی محسوس کی تھی کہ ہم اس ثواب سے محروم کیوں ہیں. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا, عورت کی یہ گھرداری, یہ بچوں کی تربیت, یہ گھر کو, عورت کے بغیر گھر کا وجود نہیں ہے, عورت ہے جو گھر کو باندھ کے رکھتی ہے. کہیں عورت کی گھرداری اسی جہاد کا ثواب رکھتی ہے. جہاد کا درجہ رکھتی ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کبھی نکاح ایک سے کرتے ہیں, نبھاتے کس سے؟ واقعی جہاد ہے عورت کا, دنیا تو محسوس نہیں کرتی مگر اللہ محسوس کرتا ہے جس نے ہمیں خلق کیا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو کہا یہ عورت کی جو گھرداری ہے یہ جہاد کا ثواب رکھتی ہے. تو آپ نے دیکھا اللہ یہ جو ہمارے اعمال کی کمی اور نقص کو پورا کر دیتا ہے اس صفت کو صفت جبروت کہتے ہیں. اور ملائک کو یہ کہتے ہیں جب خدا کو مانگو, جب خدا سے مانگو تو اس کی صفت جبروت کا واسطہ دو. کیوں؟ بارلہ ہمارے اعمال کی کمی نہ دیکھنا اپنی عطا کو دیکھنا. اور اسی روایتوں میں ملتا ہے کتاب خدا شناسی کے راستے میں ایک روایت ہے اس کتاب میں کہ حضرت سلیمان نبی, کل کی مجلس میں ان کا تذکرہ ہوا تھا, حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے بڑی عظیم الشان سلطنت دی تھی اور وہ ایک مرتبہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ کے ان کے سفرا بھی ہیں, وزرا بھی ہیں. آپ جانتے ہیں سلیمان کی حکومت جنات پہ بھی تھی, انسانوں پہ بھی تھی, پرندوں پہ بھی تھی, ہواؤں پہ بھی تھی. تو ایک مرتبہ اپنے اس لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور بڑا عظیم شان یہ لشکر ہے کیونکہ روایتوں ملتا ہے وہ تخت جس پہ پورا حضرت سلیمان نبی کے سفرا اور وزرا بیٹھتے تھے وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ 6,000 کرسیاں رکھی جاتی تھی. جنات بھی کھڑے ہیں, انسان بھی کھڑے ہیں, وزیر بھی ہیں, سفرا بھی ہیں اور ہوا اس کو اڑائے لیے پھرتی تھی. تو ایک مرتبہ یہی عظیم الشان سلطنت کے مالک سلیمان اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں, عظیم الشان مجمع ہے ان کے پیچھے پیچھے. اور جب وہ گزر رہے ہیں تو دیکھا اس مقام پر کونے میں ایک گوشے میں ایک عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے. جب اس نے حضرت سلیمان نبی کو گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ قریب آیا, آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا, سلیمان آپ پر میرا سلام. نبی نے جواب دیا سلام کا. اور ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے بے شک اللہ نے آپ کو ایک عظیم سلطنت کا اختیار دیا ہے. دیکھیے ایک جملہ ہے یہ, اگر میں ایک جملہ آپ سے کہوں اس وقت دن ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ رات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ اس کے پیچھے دوسرا جملہ ہوتا ہے. انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر آج کا موسم اچھا ہے تو زیادہ سردی نہیں ہے, مطلب ایک جملے کے پیچھے جملہ چھپا ہوتا. اس نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو عظیم سلطنت کا اختیار دیا ہے. یعنی اس کے قلب میں کیا بات چھپی ہوئی تھی کہ ہاں آپ کو یہ اختیار مل گیا, میری حقیقت کیا ہے؟ دل میں تھا نا, ہر انسان کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے مگر وہ نبی اللہ ہیں, دل کا حال جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اس عبادت گزار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ جو تو سلطنت دیکھ رہا ہے نا, ایک مومن کی اللہ کے لیے پڑھی ہوئی خالص تسبیح کا ثواب اس سلطنت سے زیادہ ہے. باقی رہ جاتا ہے. میں نے سکھایا کہ جب اللہ سے مانگو اللہ کی جبروت کا بھی واسطہ دو. جبروت کیا ہے؟ اللہ ہماری کمی کو پورا کر دیتا ہے, تو اس کا کرم ہے. اور اللہ ہماری کمی کو جانتا ہے نا, ہم ہر ایک کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہاں جس پہ ہمارا دل آ جائے, جس پہ ہمیں یقین ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس پر ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے ہم نے خود دیکھا ہو. حقیقت انسانی فطرت ہے. اور اللہ جس پہ ہمیں خلق کیا, ہماری اس کمی کو جانتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب رسول اپنی مرتبہ کو بھیجا ہے, 40 برس تک رسول خاموش ہیں. ہم کوئی حقیقت جان جائیں تو ہم سے چھپائی نہیں جاتی, اس کو فون کر کے اس کو فون کر کے بتائیں. ذرا سوچئے 40 سال تک وہ جو نبوت اپنے کلیجے میں اپنے قلب میں لے کر آیا ہے, علم ہے, طاقت ہے, قوت ہے, مرتبہ ہے, مگر خاموش ہے. کبھی حکم خدا یہ ہے کہ تمہیں خاموش تبلیغ کرنی ہے اپنے عمل کے ذریعے. ہم بات بات پہ لڑتے ہیں, ہم نے پڑھا جگہ سنا ہے, یہ کیوں غلط ہو رہا ہے. ہم نہیں سوچتے ہم عمل کریں, ہمارے عمل پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے تو دوسرا کھسکے ہماری طرف آ جائے. لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش مت کیجیے. ہمارا کام اپنے عمل کو سدھارنا. آپ کے عمل میں اتنی طاقت ہو, آپ عمل بھی معروف کریں, مگر جہاں شرائط پوری ہوتی ہوں. جب شرائط نہ پوری ہوتی, عمل معروف کریں وہ فساد ہو جائے گا. اپنے عمل کو اتنا خوبصورت بناؤ جیسے آل محمد نے بنایا. 40 برس تک رسول خاموش ہیں, اور ان کے عمل کی طاقت یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ صادق ہے, یہ امین ہے. جب اللہ نے ان کفار مکہ سے بھی سچا کہلوا لیا, پھر معراج پہ بلا کے کہا, اب جو یہ منظر بیان کرے گا اس پر یقین کر لینا, تم نے کہا ہے سچا, میرا تو حبیب ہے. اور میری آپ کی گفتگو اس اشرہ اول میں سورہ بقرہ کی انہی دو آیتوں پہ ہو رہی ہے جس میں اللہ نے معراج کے منظر کو بیان کیا ہے. اور کل کی منزل تک میری گفتگو اس منزل پر آ گئی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری آیت, آیت نمبر 287 کی ابتدا کر دی تھی. اب اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے اس کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اکثر بیشتر ہم اور آپ کہتے ہیں گھر میں بہت نقصان ہو رہا ہے, یہ نقصان ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے. کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم اس بات کے جملے آتے ہیں. رسول خبی مرتبہ کہتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. کیوں دور ہو جاتا ہے؟ ابھی آپ نے پہلی محرم کی مجلس میں سنا تھا کہ یہ گفتگو کہاں ہوئی ہے, خدا حبیب خدا کے درمیان, اس مقام پر جہاں جبرائیل تک نہ جا سکے. تو جہاں یہ ذکر ہو جائے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے, وہاں شیطان کیسے رک سکتا ہے؟
خوشنودی محمد والے محمد بلند تک چلا.
بقرہ کی تلاوت کی جائے اور گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے. اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں کی تلاوت کر لے, شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا. حصار ہے یہ دو آیتیں, اتنی قصد کی آیتیں. چوتھے امام کہتے ہیں بہشت کے خزانوں میں سے خزانہ ہی دو آیتیں, اور پڑھنے میں کتنی دیر لگتی, 2 منٹ لگتے ہوں. کہا تو یہ آیت پڑھ لی, حساب قائم ہو جاتا ہے, شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. اور بس رب الجلال نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ میری اور آپ کی گفتگو تشریح میں انہی دو آیتوں پہ ہو رہی ہے. تو کل کی منزل تک, کل کی مجلس تک ہم اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, تم جو نیکی کرو گے اس کا فائدہ تمہارے ہی نفس کو ہوگا, اور اگر کوئی برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہارے ہی نفس کو ہوگا. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے, اب آج کی مجلس میں اس سے آگے شروع کرتے ہیں. یہی آیت نمبر 27 اب ارشاد رب العزت ہوتا ہے. جب اس مقام قرب پہ اپنے نبی کو بلا لیا نا, تو کہا میرے حبیب آج تم جو مانگو میں عطا کروں گا. ایک تو حبیب خدا, دیکھیے دوست تو بہت ہوتے ہیں, محبوب کوئی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پوری کائنات میں اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا محبوب کہا ہے. اور جب محبوب قرب کی منزل پہ آ جائے, رحمت الہی جوش میں ہو, تو اللہ نے کیا کہا, میرے حبیب آج تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. کوئی اور ہوتا ہمارے نبی کی جگہ تو اپنے لیے مانگتا, اپنی آل اولاد کے لیے مانگتا, مگر ہمارے نبی نے اس منزل پہ بھی مانگا تو اپنی امت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے مانگا. اس منزل پہ بھی ہمیں نہیں بھولا ہمارا نبی. اور جب اللہ نے کہا آج تم جو مانگو میں دوں گا تو کیا مانگا رسول نے؟ قرآن نے محفوظ کر دیا. ابھی آخری آئے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا. ربنا اے ہمارے رب, اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے, ان نسینا ہم سے کچھ بھول ہو جائے, اور اخطانا اور کوئی خطا ہو جائے, لا تؤاخذنا ہم سے مواخذہ نہ کرنا. پہلی دعا, ہم سے کوئی بھول ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اثرًا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب گزشتہ امتوں پہ جو بوجھ تھا وہ ہماری امت پہ نہ ڈالنا, ہم پر نہ ڈالنا. ہمارے رب گزشتہ امتوں پہ جو بوجھ تھا وہ بار ہم پر نہ ڈالنا. پھر تیسری دعا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, بڑا ہم پہ وہ بار بھی نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو, ہم اٹھا نہ سکیں. ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. واف و انا, ہمیں عافیت عطا فرما. واغفر لنا, اب دیکھیں جو ہر لفظ کے آخر میں نا آ رہا ہے نا, عربی زبان میں اگر کسی لفظ کے آگے کسی فعل کے آگے نا لگ جائے تو پھر وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. یعنی رسول ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں عافیت عطا فرما تو خدایا ہم سب کو, میری پوری امت کو عافیت عطا فرما. واغفر لنا, ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم کرنا. وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ ختم ہو گئی. وَأَنْتَ مَوْلَانَا, بے شک تو ہمارا مولا اور مالک ہے. وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اختتام, جب اللہ نے کہا نا میرے حبیب تم جو مانگو میں دوں گا, تو یہ دعا مانگی. یہ دعا رسول کی قرآن میں سورہ بقرہ میں آخر میں محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے. اب بس آئے تو گفتگو ہوگی کہ جب اللہ سے مانگا اور اللہ نے فرمائش کی کہ مانگو اور رسول نے یہ مانگا تو ملا کیا؟ اب قرآن آگے خاموش ہے, اللہ سورہ شروع ہو گیا ہے, کون بتائے گا؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وضو کرو, پورے قرآن کو کھنگال ڈالیے, کہیں وضو کا طریقہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو, پورا قرآن کھنگال ڈالیے, کہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا زکات دو, کہیں زکات کا نصاب نہیں. کس نے بتایا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے قرآن سمجھ میں آئے گا وارث قرآن سے. سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا, اس لیے رسول ختمی مرتبت کہ گئے تھے میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. ان کے دامن سے متمسک رہنا, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ. آج میں جگہ جگہ اسپیکر لگے ملتے ہیں, اللہ کافی ہے, قرآن کافی ہے. نہیں, جو لوگ یہ لکھتے ہیں لگاتے ہیں اور رسول کی حدیث کی توہین کرتے ہیں. رسول یہ کہہ گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور واقعی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجیے, ڈھونڈ لیجیے قرآن, ایک نماز کا طریقہ ہے نہیں, محمد والے محمد نے بتایا. تو جب اللہ نے کہا میرے حبیب تم جو مانگو میں دوں گا اور نبی کی دعا قرآن میں محفوظ ہے, تو کیا کیا ملا؟ کون بتائے گا؟ وارث قرآن بتائیں گے. اور محمد والے محمد نے کہا کہ جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے اپنے نبی کو, اس امت کو, مجھے اور آپ کو 25 تحفے دیے ہیں. اس دعا کے صدقے میں معراج پہ رسول کو 25 تحفے ملے ہیں اور وہ ہمارے زیر استعمال ہیں, لیکن ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ معرفت نہیں ہے دین کی, تو پہچانتے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ میری کوشش یہ جناب سیدہ میری مدد کریں, میں ہر مجلس میں یہ 5-5 تحفے آپ کے سامنے بیان کروں گی. آج بیان کرتا ہوں, آج سے صدقہ کرتی ہوں کہ جو 25 تحفے معراج کے رسول کو ملے ہیں وہ کیا ہیں. پہلا تحفہ, پروردگار عالم یہ کہتا ہے میرے حبیب گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو وہ پاک نہیں کی جا سکتی. کوئی کپڑا نجس ہو گیا, جتنا جہاں پہ نجاست ہے وہ کاٹ کے پھینک دو, پاک نہیں ہو سکتا. برتن نجس ہو گیا, ٹوٹ وہاں سے توڑو یا پھینک دو. تو گزشتہ امتوں میں یہ سکتی تھی کہ اس وقت کوئی چیز نجس ہو جائے تو پاک نہیں کی جا سکتی تھی. میرے حبیب اب میں تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے گی تو پاک کر سکتے ہیں. میں اور آپ کرتے ہیں نا, ہمیں احساس نہیں کہ اللہ کا تحفہ ہے, قدر کرنی چاہیے. زندگی کتنی آسان کر دی, ورنہ ہم نجاست اور طہارت میں الجھے رہتے اور زندگی کیسے گزارتے. یہ زندگی جتنے آرام و آسائش کی ہے اس میں بھی ہم 5 وقت کی نماز میں کاہلی کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں، کتنے اخبار پڑھ ڈالیں گے، کتنے چینل دیکھ ڈالیں گے، قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں. تو سوچیے اگر خدا یہ تحفے نہ دیتا تو زندگی کتنی مشکل ہوتی. تو کہا پہلا تحفہ یہ ہے تیری امت کو تیرے صدقے میں دے رہا ہوں کہ اب نجس چیز کو پاک کر سکتے ہوں. کہا دوسرا تحفہ تیری امت کو یہ دے رہا ہوں کہ گزشتہ کے رسول نے دعا کیا مانگی تھی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، گزشتہ امتوں میں جو بار تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا. اب دیکھیں جب حبیب نے مانگا اللہ کس طرح عطا کر رہا ہے. کہا گزشتہ امتوں میں تھا کہ اگر وضو اور غسل جو شرعی فرض کے ضروری ہے، تو اگر جو شرعی فریضہ ہے تو بس وضو اور غسل ہی کرنا چاہیے جیسی کی حالت ہو. مثلا اگر آج ہم دیکھتے ہیں کسی کے زخم میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسا زخم ہے کہ پانی لگا تو خراب ہو جائے گا، تو کیا ہے تیمم کر لیتے ہیں. جگہ چھوٹا سی زخم ایسا ہے تو ہم وضو جبیرہ کرتے ہیں. مگر گزشتہ امتوں میں یہ آسانی نہیں تھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، کچھ کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں وضو اور غسل ہی کرنا ہے. رب الجلال کہتا ہے نبی تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر عذر شرعی پیش آ جائے تو پھر تیمم کر سکتے ہو. یہ آسانی ہے جو معراج کا تحفہ ہے جو نبی کے صدقے میں ملا. کہتا ہے میرے نبی تیری امت کو تیرے صدقے میں تیسرا تحفہ یہ دے رہا ہوں. گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ نماز کی عبادت کی جگہ مخصوص ہے، نماز پڑھنا ہے تو اس عبادت گاہ میں آنا پڑے گا، اس مسجد میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. جس پابندی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ قانون بنانے والا ہے کہ جو عبادت کی جگہ بنا دی بس وہیں آ کے نماز پڑھنی ہے. اے میرے نبی اب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں، وہ جہاں چاہیں زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. گھر میں کہیں، ہاں نماز جماعت کا ثواب بلند ہے، جتنی تعداد بڑھتی جائے گی صفوں کی ثواب بڑھتا جائے گا. کوئی مگر اگر مسجد کے قریب تو اس کو چاہیے کہ اس کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، مگر آسانی ہی تیرے حبیب تیرے صدقے میں کہ تو میرا محبوب ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے وہ مانگے، اکثر بہن بھائیوں کا یہ کہہ رہے تو امی مان جائیں گی، اس کو امی زیادہ پیار کرتی ہیں. تو وہ تو اللہ ہے، وہ جس کو محبوب کہہ دے پوری کائنات میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا. کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ آسانی دے رہا ہوں کہ آپ کو جہاں جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھا تحفہ، کہا تیری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں، گزشتہ امتوں پر 50 نمازیں تھیں، تیری امت کے لیے وہ نمازیں 5 کیے دیتا ہوں. اور تجھ سے محبت ہے نا، تو تحفہ یہ ہے پڑھیں گے 5 ثواب 50 کر دوں. اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو علی کو پکارے، حسین کا ماتا چلے اور نمازیں قضا کر دیں، اللہ کی اس تحفے سے فائدہ نہ اٹھائے کہ تم 5 پڑھو گے مگر میں اپنے حبیب کے صدقے میں 50 کا ثواب دوں. گزشتہ امتیں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھا کرتی تھیں، ہمارے لیے 5 کر دی. کہا میرا تحفہ ہے نبی تیرے صدقے میں اس امت کے لیے. اور پانچواں تحفہ یہ ہے، گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ جو مال ہے اس کے 4 حصے کرے اور ایک حصہ، چوتھائی حصہ زکات تھی، جتنا بھی ہے اسے چوتھا حصہ نکال کے دینا پڑتا تھا. اب رسول اللہ کہتے ہیں میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں، اب زکات 40ویں حصے میں سے نکلے گی. چھوٹا کرتے کرتے کہاں تک لے گیا خدا، اب 40ویں حصے کو زکات بنا دوں گا. اور میرے حبیب یہ صرف تیری محبت میں تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفے دیتا ہوں. سوال پڑی بات سامنے عقیدہ و عمل ہے. سفر معراج کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے، اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اللہ کو تمہارے اعمال کی کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے. میں وہ خدا رحمان و رحیم ہوں کہ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے تو میں عمل قلیل پہ اجر کثیر دوں گا، اور اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو تمہارے کثیر عمل کو بھی رائے گا دوں گا. اور کیسے رائے گا کر دیتے، کتاب رول حیات کی روایت، اور اس روایت کو رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد رسول اسلام مولائے کائنات سے مخاطب کا، علی میدان قیامت میں اگر کوئی اتنے نیک اعمال لے کر آئے، کتنے نیک اعمال، اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی نیک اعمال لے کر آئے میدان قیامت میں، لیکن اگر اس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو تو خدا اسے کبھی داخل بہشت نہیں دے گا. یہ پیغام ہے معراج کا، عقیدوں کو درست کر لو. اور یہ پیغام ہے کربلا کا، اپنے عمل کو درست کر. اگر عمل درست نہیں ہوگا تو سامنے نواسا رسول بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاؤ گا، معرفت نہیں ملے گی. عقیدہ و عمل کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. تو اگر عقیدہ درست ہے تو عمل کو بھولے، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو 70 نبیوں کے برابر بھی نیکیاں لاؤ گے تو اللہ تمہیں داخلے بہشت نہیں کرے گا. اور جب اللہ نے کہا تو عجب ایک پیغام جو ملائکہ نے عرش پہ بشارتیں اپنے نبی کو دی. میری کوشش نام سیدہ، میری کوشش کو مکمل کریں. میری کوشش یہ ہے کہ سشرہ اول میں ایک منظر معراج کا آپ کے سامنے پیش کروں، ایک منظر کربلا کا آپ کے سامنے پیش کروں. بڑی مشابہت ہے دونوں میں. معراج کے سفر میں حیات القلوب کی دوسری جلد سے آپ کے سامنے روایت پیش کر رہی ہوں کہ جب رسول ہر عرش پہ گئے ہیں تو ان کو ملائکہ نے بشارتیں دی ہیں، اور ہر عرش پہ جب رسول پہنچے تو ان سے ایک سوال ہر عرش پہ کیا گیا. رسول حضرت جبرائیل ساتھ ہیں، عرش پہ داخل ہوئے، در کھولا گیا اور ملائکہ نے سلام کیا رسول کو. رسول نے سلام کا جواب دیا، رسول کی خیریت دریافت کی، اور اگلا سوال یہ تھا آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے. رسول اسلام کہتے تھے اپنے بھائی کو جانشین کے طور پر زمین پہ چھوڑ آیا ہوں، تو ملائکہ یہ کہتے تھے جب آپ زمین پہ جائیے گا تو علی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دیا. فرشتے سلام کرتے ہیں، رسول کی خیریت پوچھتے ہیں، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے، کیف اخو کا، آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے. اور رسول ہر دفعہ یہ کہتے ہیں میں جانشین کے طور پر زمین پہ چھوڑا آیا ہوں. تمام فرشتے کہتے ہیں جب آپ زمین پہ جائیے گا تو ہمارا سلام علی کی خدمت پہ پہنچا دیجیے گا. اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبرائیل ایک ملائکہ کا گرم کو لیے ہوئے آئے رسول اسلام کے پاس، اور آ کر رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کی امت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ سردار الملائکہ. اللہ کے رسول اگر آپ کی امت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ کو کوئی شوق نہیں دوزخ میں ڈالنے کا بندوں کو، وہ ہمر رائے نہیں ہے. مگر کیوں؟ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو میں عمل قبول نہیں کروں گا. اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اور ہر منزل پہ رسول جاتے ہیں، ہر منزل پہ علی کو سلام بھیجا جا رہا ہے، اور ایک ساتویں عرش کی منزل آتی. جب ساتویں عرش پہ پہنچے تو ایک عجب منظر دیکھا. کیا؟ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. اور رسول حیران ہے، پتہ رسول کے منہ سے جملہ نکلا، یہ تو بالکل خانہ کعبہ جیسا ہے. رب العزت کی ندا آئی، اے میرے حبیب یہ بیت المامور ہے، یہ خانہ کعبہ. اگلا جملہ سنیے گا، یہ خانہ کعبہ جیسا نہیں ہے، خانہ کعبہ اس جیسا ہے. پہلے عرش بیت المامور بنا ہے، پھر ہم نے اس کی شبیہ ابراہیم سے زمین پہ بنوائی ہے. کعبہ کی شبیہ، کعبہ بیت المامور کی شبیہ ہے. اور رسول کہتے ہیں میں نے ایک عجب منظر دیکھا، تو وہاں پہ جو بیت المامور ہے، بیت المامور کے ساتھ ہی بہت شاندار بہت خوبصورت باغ ہے، اور باغ کے ساتھ ہی بہت خوبصورت نہر بہ رہی ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کرسی پر ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر کے بال بھی سفید ہیں، جن کی داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، اور ان کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے. رسول نے بولا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے جد ابراہیم ہے، اللہ نے ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی، کوئی عجب انسیت ہے کعبے سے. تو یہاں اس عرش کی منزل پہ بھی خدا نے ان کا مقام بیت المامور کے قریب رکھا ہے. اور دیکھا کہ ان کے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں، بہت چھوٹے بچے ان کا وہ خیال رکھ رہے ہیں. درخت ہے، اس میں ایسے پھل لگے کہ کوئی بچہ اگر اس ہاتھ تک نہیں پہنچ پاتا تو حضرت ابراہیم اٹھ کے اس کو دیتے ہیں، اس کو پھر کھاتا ہے. کہ یہ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے اور علی کے ماننے والوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں. اب ان کا کوئی بچہ چھوٹا تھا، کیونکہ یہ صدمہ تو رسول نے بھی اٹھایا. تین بیٹے مرے رسول کے، قاسم، طیب، ابراہیم. کہا وہ بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں نابالغ، اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ابراہیم نشیوں کے ان بچوں کی ابراہیم پرورش کرتے ہیں بیت المامور کے پاس. اور جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں تو جب پھل لگایا تمام نعمتوں کا مزہ رکھ لیا اللہ نے. اور یہی وہ بچے ہیں. دیکھیے اولاد کی مصیبت پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, مگر اللہ اجر کیا دیتا ہے. ابھی ابراہیم پال رہے ہیں اور جب میدان قیامت ہوگا یہی بچے بہشت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. بارلا جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں لے جائیں گے بہشت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بچے وسیلہ بن جائیں گے ماں باپ کے بہشت میں جانے کا. جو اولاد کی موت پہ صبر کیا اس کی جزا یہ ہے. تو کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ بیت المعمور بالکل خانے کعبہ جیسا, میں نے کہا بارگاہ میں اسے داخل ہونا چاہتا ہوں. کہا داخل ہو جاؤ میرے ابھی, تم کو بلایا ہے اسی لیے. جب وہ بیت المعمور میں داخل ہوئے ہیں کہا بالکل اندر سے بھی خانے کعبہ جیسا. اور ایک مرتبہ میں حیران تھا کہ رب الجلال کی ندا آئی, اے میرے حبیب ذرا نظروں کو جھکا کے نیچے تو دیکھو. اب اللہ نے حجابات ہٹا دیے. اب جو نیچے دیکھا تو رسول اسلام کہتے ہیں بالکل اس بیت المعمور کے جب نیچے خانے کعبہ ہے. رسول کہتے ہیں اگر میرے ہاتھ سے کوئی چیز گرتی تو خانے کعبہ کی چھت پہ گرتی. حجابات ہٹا دی نا. تو یہاں بھی اللہ نے ایک فقہی مسئلہ حل کر دیا. دیکھیے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے کعبہ, ٹھیک ہے, اور کعبے کی ایک ہائٹ ہے, اتنی بلندی ہے کعبے کی. اب عمارتیں بن رہی ہیں اس سے بھی اونچی اونچی, خود خانے کعبہ کے طرف میں دیکھ لیجئے. تو اب قبلہ تو کعبہ ہے, اب جن عمارتوں کی بلندی اونچی ہے وہاں جو نماز پڑھے تو قبلہ کہاں گیا؟ کعبہ تو نیچے رہ گیا, بلڈنگ اوپر ہو گئی. تو اللہ نے کہا مسئلہ میں نے حل کر دیا, اس خانے کعبہ سے بیت المعمور تک پورا کعبہ ہے. تم جہاں کہیں بھی نماز پڑھو, کتنی ہی سائنس ترقی کر جائے, کتنی ہی بلڈنگ اونچی ہو جائے, تمہارا قبلہ اور کعبہ ہی کعبہ ہی رہے گا. ساتویں عرش پر, اور جب رسول ہر عرش پہ جاتے ہیں تو علی کے متعلق سوال ہوتا ہے. جب ساتویں عرش پہ پہنچے اور جب سلام بھیجا ملائکہ نے, تو ایک مرتبہ رسول نے سوال کر لیا کہ تم ملائکہ علی کو کیسے پہچانتے ہو؟ ہر عرش پہ جو جبرائیل نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول, زمین والوں سے زیادہ آسمان والے علی کا مقام پہچانتے ہیں. تو جب ساتویں عرش پہ ملائکہ نے یہ کہا کہ آپ جب زمین پہ جائیے گا تو علی کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچائے گا, رسول نے سوال کر لیا, اے ملائکہ تم علی کو کیسے پہچانتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول وجہ یہ ہے کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے, ہم ملائکہ بیت المعمور کا جب حج کرتے ہیں زمین پہ اللہ کے بندے خانے کعبہ کا بھی طواف کر رہے ہیں, ملائکہ عرش پر بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. جب حج کے لیے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, طواف کے بعد اس بیت المعمور پہ اللہ نے ایک تحریر کو لکھ رکھا ہے, کعبہ سے ایک تحریر لگی ہے, اس پر آپ کا نام, آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نام, علی کا نام, حسن حسین کا نام اور باقی کے تمام آئمہ کا نام اور ان کے شیعوں کے نام. جانِ قربان مولا واقع پہ کہیں ہمیں نہیں بھولے. کیا اس بیت المعمور پہ ایک تحریر ہے جہاں جاتے ہیں معصومین کے نام اور پھر علی کے شیعوں کے نام لکھے ہیں. جب ہم طواف ختم کرتے ہیں تو ہم برکت کے لیے اس پہ ہاتھ پھیر کے لگاتے ہیں. تو بس اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ علم کو بوسا دینا, تابوت کو بوسا دینا, یہ شبی بنانا بدعت ہے. نہیں ہے بدعت نہیں ہے, شبی بنانا اور اس کا احترام کرنا تو اللہ نے سکھایا. یہ خانے کعبہ بھی شبی ہے, بیت المعمور ہے, یہ اللہ احترام کروا رہا ہے. یہ ملائکہ تو معصومین کے ناموں پر ہاتھ لگا کے بوسا لے رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں. تو اگر ہم علم و تابوت کو چومتے ہیں, بوسا دیتے ہیں, زری کو چومتے ہیں, تو ہم بدعت نہیں کرتے, ہم سنت الہی کی تعمیل کرتے ہیں. معراج کا پیغام یہ ہے عقیدے درست کر لو. ہم جو آل محمد سے متمسک ہیں, ہم جو عمل کرتے ہیں دلیل رکھتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں سنت الہی پر عمل کر کے کرتے ہیں. اور جو پیغام ہے سفر معراج کا وہی پیغام ہے سفر کربلا کا. آج ایک منظر پیش کر سفر معراج کا. ایک اور میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ سفر معراج کا مقصد جو ساتویں امام نے بتایا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ فرشتوں کو نبی کی زیارت کرنی تھی اس لیے معراج پہ بلایا, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نبی مناظر کو جا کے دیکھ کر زمین پر بیان کرے گا, جب عذاب کے مناظر بیان ہوں گے تو جو گناہ گار امت ہے وہ گناہ چھوڑ دے, اللہ کو کوئی شوق نہیں دوزخ میں ڈال لے گا. وہ یہ حجت قائم کر رہا ہے کہ صادق و امین رسول جب جا کے بیان کرے گا اس گناہ کا یہ عذاب ہے تو یہ گناہ چھوڑ دیں. اور جب بہشت کے مناظر بیان کرے تو مومن و صبر کا ثابت قدم ہو جائے اور دوسروں کو اس کی حکم دے امر بالمعروف کرے. تو اب سفری معراج کا مقصد گناہگار گناہ سے توبہ کر لے. رسول معراج کے بہت سے مناظر دیکھے, دو چیزیں بیان کر کے سفر کربلا پہ آ جاؤں, کربلا کا منظر بیان کروں. رسول سفر معراج میں دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس دسترخوان پہ بہت شاندار بہت لذیذ بہت پاک و پاکیزہ غذا رکھی ہے اور اسی کے برابر میں ایک ایسی غذا ہے جو نہایت ہی بدبودار ہے, بد شکل ہے, بو اٹھ رہی ہے. مگر جو لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں وہ اس پاک و پاکیزہ غذا کو چھوڑ کے وہ بدبودار بدترین غذا کھا رہے ہیں. رسول نے جبرائیل سے سوال کیا, جبرائیل یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف لپکتے ہیں, اپنے پیٹ کو اس طرح آگ سے بھریں گے, اس طرح نجس چیز سے بھر رہے ہیں. پھر رسول نے ایک مقام پہ ایک منظر دیکھا کہ لوگ ہیں جن کے پہلو کے گوشت کو کاٹ کے ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور جب منہ میں ڈالتے ہیں تو آگ بن کے جسم سے خارج ہوتا ہے اور تڑپ رہا ہے. رسول نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کر کے مومنین کو لڑاتے ہیں, اس کی بات اس سے لگائی, اس کی بات اس سے لگائی اور لوگوں کو تانے دیتے ہیں, کہ ان کا عذاب ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کی معراج سے مناظر کیوں دکھا رہا ہے, تاکہ تم گناہوں سے بچو. میں نے کل ہی مجھے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ ہی چاہتا ہے مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت رہے, اور آج مومنین کے معاشرے میں کیا ہے, بھائی بھائی سے جدا, بہن بہن سے جدا, فتح رحیم ہو رہا ہے. یاد رکھیے جب مومنین مومنین سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اللہ رسول کا ماننے والا, آل محمد کا ماننے والا, ہم بھی سب سے چھوڑیے فقط یہ محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بھی مومن ہے اور میں بھی مومن ہوں, اس کے دل میں بھی محبت ہے, محمد والے محمد ہے میرے ساتھ بھی, اس کا اجر کیا؟ رسول کہتے ہیں کچھ لوگ میدان قیامت میں ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی مہربانیوں اور عنایتوں کے سائے میں ہوں گے اور ان کے چہرے سورج کی مانند چمک رہے ہوں گے. تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, جزا ہے یہ, اور جو لڑوائے اس کا عذاب اللہ نے معراج پر دکھا دیا. تو آپ سفر معراج کا مقصد کیا تھا؟ گناہگار جب یہ سنے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. ابھی زندگی کی سانسیں ہمارے جسم میں ہیں, ابھی توبہ کا موقع ہے. اور سفر کربلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ گناہگار اپنے گناہ پہ پشیمان ہو کے توبہ کر لیں. ایک کربلا کا منظر آپ کے سامنے پیش کروں. جب مولا سفر میں تھے, ابھی کربلا نہیں پہنچی, تو راستے ایک مقام تھا بنی مقاتل. بنی مقاتل کے مقام پہ مولا حسین نے خیمے نصب کروائے اور جب خیمے نصب کروائے تو مولا کے خیموں سے قریبی ایک اور شخص جو کوفے کا رہنے والا تھا اور حالت سفر میں تھا, اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفی. یہ وہ حر نہیں, یہ دوسرا شخص ہے, عبید اللہ ابن حر جعفی, حر جعفی کا بیٹا عبید اللہ. یہ بھی سفر میں تھا, کوفے سے نکلا تھا اور خیمہ لگا ہوا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین ابن علی نے اپنے صحابی حجاج بن مسروق, حجاج بن مسروق وہ صحابی امام ہے کہ امام جب سفر مدینہ سے شروع ہے, مولا سفر کربلا مدینہ سے کربلا تک پورے سفر میں یہ مولا کے قافلے کا مؤذن تھا. جہاں جہاں نماز کا موقع ہوتا تھا مولا حسین حجاج بن مسروق سے کہتے تھے, مسروق حجاج بن مسروق فوراً اذان دو, سوائے روضہ عاشوراء کے جب علی اکبر نے اذان دی ہے. تو یہ میرے مولا کے قافلے کا مؤذن ہے. مولا نے حجاج بن مسروق سے کہا جاؤ عبید اللہ کے پاس اور اس کو ہماری طرف سے دعوت دو کہ ہمارے ساتھ چلے. اور بہت عبید اللہ نے ہوئے جافی نہایت ہی گناہگار بدکار انسان تھا. جب مولا نے حکم دیا حجاج بن مسروق پہنچے اس کے پاس اور اس کے خیمے میں پہنچ کے اس کو سلام کیا, اس نے جواب سلام دیا. حجاج بن مسروق کہتے ہیں میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں. کہا قیمتی تحفہ کیا ہے؟ وہ قیمتی تحفہ یہ کہ حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں, اگر مولا کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو تمہیں فلاح و سعادت ملے گی, کامیابی ملے گی, اگر مر بھی گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا. مولا حسین تمہیں دعوت دے رہے ہیں. عبید اللہ بن حر جعفی کہتا ہے مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے, میں جب کوفے سے نکلا تھا تو میں دیکھ رہا تھا لوگ اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے, مجھے پتا تھا حسین اس سفر میں مارے جائیں گے اور مجھے حسین سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. تاریخ میں جھولنا ہے, جو لوگ یہ خطبہ پڑھنا چاہیں کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا پڑھیے, کتاب کو بہت خوبصورت, مدینہ سے لے کے مولا نے کربلا میں آخری سجدے تک جو کچھ کلام کیا ہے, جس کے خط کا جواب دیا ہے, جو خطبہ دیا ہے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. میں اسی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ اس نے کہا مجھے حسین سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے, تم جاؤ. حجاج ابن مسروق باہر آیا, مولا کی خدمت میں آیا, کمالا اس نے یہ جواب دیا. مولا نے جب یہ جواب سنا مولا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے, مولا حسن کھڑے ہو گئے اپنے چند اصحاب کو لے کے، اب مولا خود اس کے خیمے میں آئے اور آگے اس نے کہا، سلام کیا، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا حسین میرے خیمے میں، سلام کا جواب دیا میرے مولا نے، اور پھر کہا تیرے شہر والوں نے، کوفے والوں نے مجھے خطوط لکھے تھے، مجھے دعوت دی تھی آنے کی کہ آئیے ہماری نصرت کیجیے، اب جب میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے دعوے کو پورا نہیں کر رہے، مولا نے بتا دیا کہ میں کوفے کے حال سے باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے وعدے کو وفا نہیں کر رہے، اب حالات ایسے نہیں ہیں۔ پھر مولا نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے عبید اللہ تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، مولا اپنی نظروں کے سامنے ہم سب کا کردار، تمہارا جانتے ہیں بہت خطا کاری، بہت گناہ کار ہے، کہ عبید اللہ تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو تاکہ یہ تمام گناہ اور تمام خطائیں معاف ہو جائیں، تمہارے نامہ آواز سے صاف ہو جائیں؟ عبید اللہ کہتا ہے، مولا حسین کیا ایسا ممکن ہے، میں کیسے کروں توبہ؟ مولا حسین جواب دیتے ہیں، نبی کے نواسے کی مدد کر کے اور ہمارے ہمراہ دشمن سے مقابلہ کرو گے تو اللہ تمہارے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سفر معراج کا پیغام یاد ہے نا، گناہ چھوڑ کے آ جاؤ اللہ کی طرف، یہ سفر کربلا کا پیغام، کہ تو اگر میرے پاس آ جائے گا میں نبی کا نواسا ہوں، میری مدد اللہ کی مدد ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے گا اور دشمن سے مقابلہ کرے گا اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بر وقت یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں کوفے میں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے، ہاں میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے کہ جب بھی میں اس پر بیٹھا ہوں اور دشمن میرے پیچھے آیا، دشمن مجھے پکڑ نہیں سکا، میں یہ گھوڑا آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، آپ یہ لے لیجیے۔ مولا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا، کہ اگر تو ہمارے ساتھ ہمارے جانے ساروں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں رکھتے گی نا تیرے گھوڑے کی، اور یاد رکھ ہم گناہگاروں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ واقعی جب اس جملہ پڑھا اور سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے، وہی اصل، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ میں نے حسین کا جملہ کیا تھا، ہم گناہگاروں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے مولا، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ رب ذوالجلال نے کہہ دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت سے ہر نجاست، ہر نقص، ہر خامی دور ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی روح نجس ہو جاتی ہے، اور جب روح نجس ہو گئی تو کوئی نجاست آل محمد کے قریب نہیں جا سکتی، تو گناہ کر کے کوئی بھی آل محمد کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو حسین بن علی نے کہا کہ ہم گناہگاروں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے، کہہ کے امام چلے گئے اپنے خیمے کی طرح۔ اور یہ شخص واقعی کربلا کے بعد زندہ رہا، ساری زندگی پچھتاتا رہا، تاریخ یہ کہتی ہے روتا تھا، حسین میرے پاس آئے کر میں نے کچھ بختی کو ٹھکرا دیا، جتنے دن زندہ رہا یہ پشیمان روتا تڑپتا رہا۔ مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ مولا ہم تو شب عاشور کے منظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے چراغ بچھا کے لوگوں سے کہا جو جانا چاہے چلا جائے، علی حسین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جو جانا چاہے چلا جائے، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، میں ابھی بھی تم کو بخشوانے کو تیار، مگر مولا وہاں تو آپ چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، اور اس کے پاس آپ خدا ہیں، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، مولا کیوں ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا، آپ جانتے تھے مولا یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا گناہگار، پھر آپ آئے کیوں اس کے خیمے میں، کیوں آپ نے اس سے کہا؟ حسین ابن علی کا جواب، دیکھیں ہم امام حسین کو کیا کہتے ہیں، وارث انبیاء، السلام علیکم یا وارث آدم و صفت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث عیسیٰ رضی اللہ۔ یہ سوال میں نے اور آپ نے مولا حسین سے کیا، اس کا جواب عیسیٰ نے دیا، کب؟ جب حضرت عیسیٰ ایک بدکار عورت کے گھر پہ گئے، اس کو مغفرت کی تلقین کرنے، توبہ سے بچانے، گناہ سے بچانے کے، توبہ کی تلقین کرنے کے لیے، اور جا کے اس بدکار فاحشہ عورت سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو اللہ کی طرف پلٹا۔ جب اس کو تبلیغ کر کے آئے تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ آپ کیوں گئے اس گناہگار عورت کے گھر؟ میرا اور آپ کا سوال بھی ہے، مولا حسین آپ کیوں گئے اس کے خیمے میں؟ آپ کو پتا تھا وہ نہیں جائے گا، یہ سوال عیسیٰ سے ہوا، عیسیٰ آپ کیوں گئے اس بدکار فاحشہ عورت کے گھر؟ تو حضرت عیسیٰ کا جواب کیا تھا، کبھی کبھی طبیب کو مریض کے گھر جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر کو، مرض بہت بڑھ جائے تو کبھی کبھی ڈاکٹر کو مریض کے پاس خود جانا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی یہ بتا رہے تھے، میں امام ہوں، ہادی امت ہوں، میرا کام ہے ہدایت کرنا، اگر رات سفر میں بھی، سفر کربلا میں بھی مجھے کوئی گناہگار نظر آیا تو میں خود چلا گیا، پلٹا ہوں خدا کی طرح، میں خدا کی حجت ہوں، اتمام حجت کے لیے گیا تھا، میں اپنے فریضے سے سفر میں بھی غافل نہیں ہوں۔ حسین ابن علی طبیب بن کر اس گناہگار سے گھر گئے، یہ اس کی قسمت تھی، کہ اس نے مولا کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، مگر جو سفر کربلا کا پیغام ہے وہی سفر معراج کا پیغام ہے، گناہ کی زندگی سے پلٹ آؤ، اور یہی پیغام وقت کے امام کا بھی ہے. امام تمام بھی یہ کہتے ہیں، مولانا شیخ مفید کو خط لکھا وہ یہی تو کہا تھا، اگر ہمارے شیعہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور گناہوں سے خود کو بچائیں تو میرے ظہور میں دیر نہ ہو. کیا مطلب اس کا؟ امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو مولا کو آنے نہیں دے رہے، رکاوٹ ہیں، کیونکہ اللہ اپنی حجت کو بغیر مددگاروں کے نہیں بھیجے گا، اللہ اپنی حجتوں کو معجزے سے پتہ نہیں دلواتا، ورنہ کربلا کا میدان کچھ اور ہوتا، حسین اشارہ کرتے نہر فرات قدموں میں آ جاتی، مگر کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں کا لشکر، جنات کا لشکر کھڑا ہوا تھا، حسین اشارہ کرتے ہم پلٹ کے رکھتے لشکر عزیز کو، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنی حجتوں کو معجزے کی طاقت سے فتح نہیں دلواتا، اسباب فراہم کرتا ہے، اور بارہویں کو بھی اس وقت بھیجے گا جب اس کے مددگار تیار ہو جائیں. مددگار کہتے ہیں، حسین نے کہہ دیا، ہم گناہگاروں کو مددگار نہیں بناتے.
برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام علیہ السلام.
بہت زیادہ عاشق امام تھا، میں ہر مجلس کی شام پر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت امام کی روایت پڑھوں. اس کو دیکھیے، اس فشردا پہ صرف میں اور آپ ہی نہیں آئے ہیں، وقت کا امام آیا ہے. کل میں ایک جگہ مجلس میں تھی شام کے وقت، اور ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ وقت امام کی حدیث ہے کہ جو تم مجلس میں آتے ہو نا کہ تم نہیں آتے، ہم بلاتے ہیں. جو مجلس کے فرش ادا پہ آتا ہے، امام زمان کہتے ہیں ہم تمہارے گھر پہ جا کے آواز دے کے تم کو دعوت دیتے ہیں، تم فرش ادا پہ آتے ہو. تو فقط میں اور آپ نہیں آئے ہیں، جس کو پرسا دینے آئے ہیں اس کا وارث بھی آیا ہے، خاتون جنت بھی آئی ہیں. تو مجھے شک تھا جو عشق امام بھی گرفتار تھا، تڑپتا تھا کہ مجھے میرے مولا کی زیارت مل جائے، مجھے میرے آقا کی زیارت مل جائے. اور تو سوچا بہت امال کی مسجد سہیلا ہے، روضہ امام حسین ہے، جگہ جگہ وہ 40-40 چلے جمعہ امال کر رہے ہیں، مگر زیارت امام نہیں مل رہی. اب بہت تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا میرا امام زندہ ہے، اور یقیناً ہر سال حج کے موقع پہ میرا امام ضرور ہوتا ہے. امام حج کے موقع پہ ہوتے ہیں. اب وہ اس نیت سے حج کے لیے گیا، بارگاہ میں تیرے حج خانے خدا کے حج کے لیے آتا ہوں، کوئی پتہ نہیں اللہ، مگر معمول میری خواہش ہے کہ اس حج کی عظیم عبادت کے وسیلے سے مجھے وقت کے امام کی زیارت بھی مل جائے، کیونکہ میرا امام حج میں ضرور موجود ہوتا ہے. وہ شخص ہر سال حج کرنے آتا ہے، اور یہ خواہش لے کے آیا کہ مجھے کہیں میرا مولا نظر آ جائے، مگر امام کی زیارت نہیں مل رہی. 12 سال مسلسل حج کیا ہے اس نے، بہت بڑی بات ہے. جذبہ دیکھیے، کون کون طرح مولا، ہم اور آپ کہاں ایک منزل کمال پر آئے ہیں، کس طرح مولا کے لیے تڑپے. 12 سال سے مسلسل وہ حج پہ آ رہا ہے، اس کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، امام کی زیارت نہیں ملی. ایک مرتبہ خانہ خدا کے قریب جاتے ہی، جب 12واں حج کر رہا تھا، خانہ خدا کے پاس جا کے تڑپ کے رویا، اے رب العزت تو جانتا ہے میں اپنے والد کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے میرے امام کا دیدار نہیں مل رہا، میں کیا کروں. مجھے اتنا رویا تڑپا کہ قریب سے آواز آئی، اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ ایک جوان ہے، آؤ میں تمہیں لے چلوں. وہ جوان لے کے چلا، یہ پیچھے پیچھے میدان مینا میں آئے. میدان مینا میں آئے تو ایک طرف بہت سارے خیمے لگے، اور ایک خیمہ کچھ ہٹ کے لگا پائے، اور اس سے نور آتے ہیں. وہ آنے والا جوان کہتا ہے یہ خیمہ تیرے امام کا ہے، جا اپنے امام سے جا کے ملے. کہتے میں دوڑتا ہوا گیا، اور جو خیمے میں داخل ہوا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کے جواب میں، امام خیمے میں موجود تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے امام نے مجھ سے کہا، اشرف 12 سال سے تو بھی اس حج پر ہے، میں بھی ہوں اسی میدان مینا میں، تو بھی تھا اور میں بھی، مگر تو مجھ سے مل نہیں سکا. مولا کیوں نہیں مل سکا؟ آپ جانتے ہیں. کہا اس لیے کہ تیرے دل میں مومنوں کے لیے بہت کینا تھا، جب تک یہ کینا اور بخ تیرے دل میں تھا تو میرے قریب نہیں آ سکتا. جب تم نے مومنوں کے لیے بہت کینا اپنے قلب سے نکال دیا، میں مجھے مل گیا. یہ ہمارے گناہ ہے جو ہم کو امام کے قریب نہیں ہونے دیتے. عزاداروں، بس اس فرش ادا سے جائے قبولیت تو دعا مانگا کرو کہ پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخشے. ان آنسو، یہ آنسو جو بہ رہے ہیں حسین کی محبت میں، اتنا ہی آنسو آپ کو پاک و طاہر کر دیں کہ ہم اپنے امام کی زیارت کرتے، امام کے دیدار کے مشرف. اللہ میدان کربلا میں ایک عجیب منظر ہے. یاد رکھیے، ہم جو تڑپتے ہیں، دعائیں دعا پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھ کے پکارتے ہیں نا، ہمارے امام کی نگاہ ہم پر، ہمارا ہر امام امام کی نگاہ دائیں ہم پر یہ نگاہیں کربلا بتا رہے تھا کہ جب امام حسین منزل شراب پہ تھے، پتہ ایک روایت بتائی کہ جب مولا حسین شراب کی منزل پر ایک مقام پہ تھے تو مولا نے اپنے جانساروں سے کہا، نہر فرات کے قریب مولا کے خیمے تھے، کہا جلد سے جلد پانی بھر لو، جتنا زیادہ پانی بھر سکو گے اپنے برتنوں میں مشورہ بھر لو۔ مولا نے حکم دیا ابو الفضل عباس کو، عباس صبح ہونے سے پہلے فجر سے پہلے پہلے جتنی مشق میں برتن ہے ان میں پانی بھر لو۔ اور وجہ نہیں بتائی، پانی بھر لیا گیا۔ فجر کا وقت ہوا، نماز فجر پڑھی گئی، اور جب ظہر کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا تھا؟ ابن زیاد ملاؤں کا حکم تھا کہ حسین کا راستہ رکھو، جہاں ہم حسین کو لے جائیں گے وہاں جائیں گے۔ جب دیکھا دور سے ان کا لشکر، اس لشکر میں 1000 سپاہی تھے۔ جب اس کو قریب آتا دیکھا، مولا حسین نے ابو الفضل عباس کو مخاطب کیا، عباس یہ جو لشکر آ رہا ہے نا، یہ بہت پیاسا ہے، اس کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، اس کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ عباس کے لشکر قریب آ رہا ہے، ان سب کو سیراب کر دو، تاخیر کوثر کا بیٹا کہہ رہا ہے، ان سب کو سیراب کر دو۔ عباس اس لشکر کے جانوروں کے سامنے سے پانی کا برتن اس وقت تک نہ ہٹانا جب تک کہ جانور 3 مرتبہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ اور عباس اس لشکر کے جانور اتنے پیاسے ہیں، اتنی گرمی ہے، ان جانوروں کے جسم پہ پانی کے چھینٹے مارنا۔ اگر دار القلیل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ وہ کہہ رہا ہے اس کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا، لشکر میں جو سب سے آخر میں تھا اس کا نام تھا علی بن تعال محاربی۔ یہ علی بن محاربی جو ہر کے لشکر میں سب سے آخر میں تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اس نے دل میں کہا، بہت غور سے سنیے گا، اس نے دل میں کہا کہ جب تک مولا کے ساتھی مجھ تک پہنچیں گے میں تو پیاس سے گر کے مر جاؤں گا۔ اتنا پیاسا ہے یہ کہ جب تک مولا کے ساتھی مجھ تک پہنچیں گے میں مر جاؤں گا، اس نے دل میں سوچا۔ ادھر حسین ابن علی خیمے سے باہر نکل آئے، نظر نہیں آ رہا، ابا کا دامن ہے چہرے پہ، ہاتھ بنے ہوئے ہیں، پڑھی نا اس نے بیٹا سے پوچھا تم نے کیوں کہا تم نے تکبیر کیوں پڑھی کہا بابا حسین ابن علی کے اصحاب استقبال کے لیے آ رہے ہیں اب ان کے بیٹے نے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے بھی پوچھا بیٹا اب کیا ہوا کہا بابا اب مسجد عباس اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں اب ان کے بیٹے نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہا بابا حسین ابن علی خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں
کامل کا کرنا پاک پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہوں عباس کے کٹے شانوں کا تجھے قاسم کی پامال لاش کا
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کی زینت بنا اور ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا، پاک پروردگار وقت کا امام جب ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں، پاک پروردگار غم حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ، جو جو متمنی حج و زیارت اسے حج و زیارت سے مشرف فرما، پاک پروردگار غم حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کے صدقے میں ان آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم ان آنکھوں سے جلوہ امام اور نور امام کی زیارت کر سکے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین
Hussein, 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 Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein
وحشی عذاب ہے، باتوں کے لیے نہیں ہے. آپ لوگ ماتم کے بعد خدا نہ زارت کریں نہ کچھ کریں، ساتھ دے ماتم کا نہیں کرنا تو چپ چاپ سے جاتے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسین حسین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.